చూడవచ్చు.
مولانا اهلا بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سب کہیں ماشاءاللہ. جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, وہ خمرے کو غلطو قوی تر گے لیکن, وہ خمرے کو غلطو قوی تر گے لیکن, نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں, نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں, وہ خمرے کو غلطو قوی تر گے لیکن, نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں, نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں, کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر, کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر, رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں, رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں, کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر, رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں, رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, خوشی اپنے گل کی خوشی پر لٹا کر, خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر, ہم اب اگل سد کو صفا ہو رہے ہیں, ہم اب اہل سد کو صفا ہو رہے ہیں, خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر, خوشی اپنی گل کی خوشی پر لٹا کر, ہم اب اہل سد کو صفا ہو رہے ہیں, ہم اب اہل سد کو صفا ہو رہے ہیں, کبھی پی رہے گئے
لگو آرزو کا کبھی پی رہے ہیں لگو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا گو رہے ہیں مٹا کر خودی با خدا گو رہے ہیں کبھی پی رہے ہیں لگو آرزو کا کبھی پی رہے ہیں لگو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا گو رہے ہیں مٹا کر خودی با خدا گو رہے ہیں وہ خمرے کو غن تو کبھی تر گلے کن نگے جام می نا عطا گو رہے ہیں تجھے کو مبارک اے اشک ندامت تجھے کو مبارک اے اشک ندامت نئے باب الفت کے واگو رگے ہیں نئے باب الفت کے واگو رگے ہیں تجھے کو مبارک اے اشک ندامت تجھے کو مبارک یہ اشک ندامت نئے باب الفت کے واگو رگے ہیں نئے باب الفت کے واگو رگے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا گو رگے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا گو رگے ہیں یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا گو رہے ہیں کرم ان کے ہر دم عطا گو رہے ہیں یہ شان کرم گئے کہ نالائقوں پر کرم ان کے ہر دم عطا گو رہے ہیں کرم ان کے ہر دم عطا گو رہے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں با وفا گو رہے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مکتہ ہے محبت کی اختر کرامت تو دیکھو محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان گھو کر گدا گو رہے ہیں کہ سلطان گھو کر گدا گو رہے ہیں محبت کی اختر کرامت تو دیکھو محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان گھو کر گدا گو رہے ہیں کہ سلطان گھو کر گدا گو رہے ہیں کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی وا خدا گو رہے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ محی السنہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی 51 سنتیں ہیں، جس میں قیام میں 11 سنتیں، قراءت کی 7 سنتیں، رکوع کی 8 سنتیں اور سجدے کی 12 سنتیں. آگے اور بھی آ رہی ہے جس میں آج سجدے کی 12 سنتیں سنائی جا رہی ہے. نمبر 1، سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا. سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا. نمبر 2، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا. سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا. نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا. پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا. نمبر 4، پھر ناک رکھنا. نمبر 5، پھر پیشانی رکھنا. نمبر 6، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا. سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا. نمبر 7، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوں سے الگ رکھنا. سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوں سے الگ رکھنا. نمبر 8، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا. کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا. نمبر 9، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا. نمبر 9، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا. نمبر 10، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. نمبر 10، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. نمبر 11، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا. نمبر 12، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. نمبر 12، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. طریقہ جو نا یہی ہے کہ سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد انسان تکبیر شروع کرے اور سجدے کی طرف. بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے بالکل سیدھا جو نا چلے، پہلے جو نا گھٹنے رکھے. حضرت والا دامت برکاتہم، ہماری مرشدی دامت برکاتہم فرماتے، جیسے ڈرل مشین جو ہے نا انسان سوراخ کرتا ہے، تو جیسے بیٹھتا ہے ڈرل مشین جب سوراخ ہو جاتے تو حضرت فرماتے بالکل ڈرل مشین کی طرح نیچے بیٹھ جاؤ، پہلے گھٹنے رکھو، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. پھر اٹھانے میں پھر اسی ترتیب سے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر جو نا گھٹنے. اس طرح جو نا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو نا اس میں بند ہو اور سر جو نا دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو، اور کوہنیاں جو نا یہ پہلوؤں سے دور ہو، اور زمین سے بھی جو کوہنیاں جو نا یہ بھی دور ہو. یہ 12 سنتیں ہو گئی. آداب المعاشرت سے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے متعلق آداب. حضرت فرماتے ہیں اگر دو مبلغ ایک ساتھ بھیجتا ہوں، یعنی تبلیغ کے لیے کسی جگہ واز کے لیے یا ویسے کوئی بھی کام ہو، تو حضرت فرماتے اگر دو مبلغ ایک ساتھ بھیجتا ہوں تو خرچ دونوں کو الگ الگ دیتا ہوں، تاکہ ایک کو دوسرے کی محتاجی نہ ہو، ایک دوسرے کو پریشان نہ کر سکے. مثلا دو آدمی کسی کو بھیجنا ہے، اب ایک کو پیسے سب دیے، اب کسی گاڑی میں جو نا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو پھر کتنی پریشانی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو حضرت فرماتے میں دونوں کو الگ الگ پیسے دیتا ہوں، تاکہ جو نا ہر ایک اپنا مستقل ہو، یعنی کوئی دوسرے کا محتاج نہ ہو. اگر دو مبلغ ایک ساتھ بھیجتا ہوں تو خرچ دونوں کو الگ الگ دیتا ہوں، تاکہ ایک کو دوسرے کی محتاجی نہ ہو، ایک دوسرے کو پریشان نہ کر سکے. نمبر 5، جس طرح چھوٹوں کو ضرورت ہے بڑوں کی، اسی طرح بڑوں کو ضرورت ہے چھوٹوں کی. جس طرح چھوٹوں کو ضرورت ہے بڑوں کی، اسی طرح بڑوں کو ضرورت ہے چھوٹوں کی. اور ضرورت یہ ہے کہ کبھی چھوٹوں کو وہ بات نصیب ہو جاتی ہے کہ بڑوں کو وہ بات خواب میں بھی نہ آئی ہوگی. اور ضرورت یہ ہے کہ کبھی چھوٹوں کو وہ بات نصیب ہو جاتی ہے کہ بڑوں کو کبھی وہ بات خواب میں بھی نہ آئے گی. جس کا یہ خیال ہو وہ چھوٹوں کو چھوٹوں کی تحقیر یا تذلیل کسی وقت بھی نہیں کر سکتا. جس کا یہ خیال ہو وہ چھوٹوں کی تحقیر یا تذلیل کسی وقت بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واعظ ہے نادم گناہگار کی محبوبیت. کل رات کو بھی اسے پڑھ کر سنایا گیا اور آج فجر میں بھی کچھ اسے پڑھ کر سنایا گیا. پانی دیجیے. یاد کی اقسام. لیکن خوب یاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ دماغ کو گرم کر لیں اور نفسیاتی بیمار ہو جائیں. اتنا ذکر جائز نہیں جس سے دماغ گرم ہو جائے یا نیند میں کمی ہو جائے. یاد کی دو قسمیں یاد رکھو. چاہے ذکر مثبت تھوڑا کرو لیکن ذکر منفی زیادہ کرو. اور ذکر منفی کیا ہے؟ گناہ سے زیادہ بچو. جو جہاں پر فجر کے وقت مجلس ختم ہوئی تھی وہ اس آیت پر ہوئی تھی کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اس مسئلے والے نے فرمایا کہ قلیل ذکر یہ منافقوں کی علامت ہے. لیکن فرمایا اس سے مراد وہ منافق نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے بلکہ عمل ان کا منافقوں جیسا ہے. تو اسی کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ذکر مثبت یعنی اذکار نوافل نفلی روزے وغیرہ فرمایا چاہے تھوڑا کرو لیکن ذکر منفی زیادہ کرو. اور ذکر منفی کیا ہے؟ گناہ سے زیادہ بچو. جس نے نظر کی حفاظت کی اور دل میں زلزلہ آیا اور دل کو دھچکا لگا تو اس کو دو نعمتیں حاصل ہوں گی. ایک تو سینکڑوں تہجد سے زیادہ نور عطا ہوگا. دوسرے یہ کہ اس کے قلب کو جو دھچکا لگا جس سے قلب کی دیواریں ہل گئیں اور کہیں کہیں شگاف بھی بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی سرکاری حکومت اس کے قلب کی تعمیر فرمائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اسے انتہائی چین اور انتہائی سکون و اطمینان اور حلاوت ایمانی سے نوازش فرمائیں گے. جیسے دنیا میں اگر کہیں زلزلہ آتا ہے تو اخباروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں علاقہ زلزلے کی وجہ سے آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. یعنی وہاں کی مال گزاری معاف، وہاں کے ٹیکس معاف ہو گئے اور جن کے مکانات متاثر ہوئے ہیں حکومت اپنی سیمنٹ بجری سے اور سرکاری پیسے سے ان کے مکانات کی تعمیر کرائے گی. حضرت والا اس موقع پر شعر پڑھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں. فرمایا جس کو جو اپنے دل کو اللہ کے لیے برباد کرتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ آباد کرتے ہیں. جیسے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کئی دفعہ شعر پڑھا کہ برباد محبت کو وہ نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. کہ جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے برباد کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آباد کریں گے. اور حضرت والا کا ایک دوسرا شعر یاد آ گیا کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. قلب شکستہ کی تعمیر حلاوت ایمانی سے ہوتی ہے. جو گناہ سے بچنے میں دل پر غم اٹھاتے ہیں اور جن کے قلب میں زلزلے سے شگاف یا جس کی وجہ سے ان کے قلب کی دیواریں ہل جاتی ہیں اور اس غم اور صدمے سے دل کو جو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قلب کو آفت زدہ قرار دے کر اس کی تعمیر سرکاری خزانے سے کرتے ہیں. یعنی اس کو عالم غیب سے حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں اور ایسا قرب، ایسی لذت اور ایسی مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ سلطنت اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. سلاطین کے تخت و تاج اور آفتاب و چاند اس کی نظروں سے گر جاتے ہیں. وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ کا احسان ہے کہ میں نے گناہ جیسی بری چیز چھوڑ دی اور میں آپ کو پا گیا. جماد چند آدم جا خریدم، جماد چند آدم جا خریدم، بحمد اللہ عجب عرضہ خریدم. یعنی ہم نے گناہوں کے کنکر پتھر پھینکے اور آپ کو پا لیا. آپ کا احسان و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی جھولی سے کنکر پتھر پھینکنے کی توفیق دی اور اپنے قرب سے نوازا اور ہمارے قلب کو حلاوت ایمانی عطا فرمائی. یعنی فرمایا حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ گناہ گندی چیز ہے, وہ دے دیا وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مل رہے ہیں. تو فرمایا تو میں عرض کرتا ہوں کہ عربی گرامر میں حرف تنبیہ تین ہیں, الا اما ہا, اور علماء دین اس کو جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرمایا غفلت کی روئی کان سے نکال لو اور غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا. اور اللہ کا ذکر کتنا ہو؟ مثبت منفی دونوں قسم کا ذکر ہو, یعنی احکام کو بجا لاؤ اور نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دو. جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ یاد منفی سے محروم ہے. وہ یاد مثبت تو کر رہا ہے یعنی نماز روزہ تو کرتا ہے, لیکن یاد منفی یعنی گناہوں سے نہیں بچتا. تو یہ پورا ذکر نہیں ہے. ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو چین اس وقت ملے گا جب ذکر مثبت بھی ہو ذکر منفی بھی ہو. یعنی جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بھی کی جائیں, اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچ جائیں. جب دونوں قسم کے ذکر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. ورنہ اگر کوئی شخص سے ذکر کیے جا رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا, فرمایا اس کو چین نہیں ملے گا. اس کی مثال اس مچھلی کی سی ہے جو پورا کا پورا پانی کے اندر نہیں ہے, بلکہ اس کا سر پانی کے اندر ہے اور دم پانی سے باہر ہے. تو دم کی گرمی کا اثر اس کے سر پر آئے گا اور کامل چین نہیں ملے گا. حضرت والا کے اسی کتاب میں مضمون پڑھا نا کہ چھوٹے تالاب میں مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ مرنے کے قریب ہو جاتی ہیں گرمیوں کے موسم میں. فرمایا جب وہاں کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو جلدی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کو پورا چین نہیں ملتا. فرمایا جب پانی کے اندر پورا پانی کے اندر چلے جائیں گے, حضرت والا نے اسی کتاب میں فرمایا اوپر پانی نیچے پانی, دائیں پانی بائیں پانی, سامنے پانی پیچھے پانی, پانی ہی پانی ہو, تب فرمایا اس کو چین ملے گا. ذکر اللہ کے باوجود چین نہ ملنے کی وجہ, آپ بتائیے آپ پر اپنے ابا کا کیا حق ہے؟ ابا کو خوش کرنا اور ان کی ناخوشی سے بچنا یہ باپ کا حق ہے, تو کیا ربا کے دونوں حق نہیں ہوں گے؟ جتنا ربا کو خوش کرنا ضروری ہے کیا اتنا ہی ان کی ناخوشی سے بچنا ضروری نہیں ہے؟ ظالم ہے وہ شخص جو محبت کی ان دونوں اداؤں کو نہیں سمجھتا. محبت کے دونوں رخ ضروری ہیں. تو انشاءاللہ جو دونوں طریقے سے ذکر کرے گا یعنی جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کو اختیار کرے گا اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچے گا, تو اب اس کا ذکر کامل ہوگا, اب اس کو انشاءاللہ اطمینان کامل نصیب ہوگا. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں اللہ اللہ تو کرتا ہوں لیکن دل میں چین نہیں ہے, اطمینان نصیب نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا تمہارا ذکر ناقص معلوم ہوتا ہے, تم گناہوں میں بھی ملوث معلوم ہوتے ہو, اس لیے تمہیں چین کامل نہیں ملتا. دل کے اطمینان کا وعدہ اللہ تعالی نے ذکر کامل پر فرمایا ہے, اور ذکر کامل وہ ذکر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال بھی کیے جائیں اور ناخوشی کے اعمال سے بھی بچا جائے. تو جس کا ذکر کامل ہوگا اس پر اطمینان کامل مرتب ہوگا. اب آپ بتاؤ کون کون اطمینان کامل چاہتا ہے؟ آپ پورا چین چاہتے ہو یا آدھا؟ تو پھر گناہوں سے بالکل توبہ کر لو, پکا ارادہ کر لو کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی. اور پکا عزم کر لو کہ اگر پھر بھی نفس چور حرام لذت کو درآمد کرتا ہے تو میں اس ظالم دشمن کے حلق میں انگلی ڈال کر حرام لذت کو نکال کر پھینک دوں گا. اب آپ کہیں گے نفس کہاں نظر آتا ہے؟ نفس کہتے ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کو, یعنی نفس کی وہ خواہشات جن سے شریعت نے منع کیا ہے. ایسی بری خواہشات کو ہرگز پورا مت کرو. تو جب آپ استغفار و توبہ کر کے رونا شروع کریں گے تو آنکھوں کے سب گناہ جھڑ جائیں گے. ایک آنسو بھی اگر نکل جائے اور استغفار و توبہ اشک ندامت سے کچھ نفلی جرمانوں سے آنکھوں کے سب گناہ نکل جاتے ہیں. تھوڑا سا نفلی جرمانہ بھی کرنا چاہیے, ورنہ نفس کہے گا کہ ارے میاں اس بدھو کو میں جانتا ہوں، اس کو استغفار کا سستا نسخہ ملا ہے، یہ توبہ کرے گا اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے گا، اس کے بعد پھر گناہ کرے گا۔ اور حضرت والا نے فرمایا کہ پتہ نہیں آگے آئے گا یا نہیں آئے گا، فرمایا کہ اور وہ جرمانہ بھی شیخ کے ہاتھ میں دو تاکہ نفس کو دل پر چوٹ لگے کہ میں اپنے شیخ کو کیسے بتا رہا ہوں کہ مجھ سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے یہ نیک کام نہیں ہو رہا، مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق جرمانہ دے۔ فرمایا اگر کسی کو تکلیف حضرت والد صاحب نے فرمایا 50 روپے پر ہوتی ہے تو 100 روپے جرمانہ دے، اور کسی کو 10,000 روپے ہوتی ہے تو 20,000 دے۔ دو تین دفعہ جب پیسے نکلیں گے تب خود ہی حضرت فرماتے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے گا کہ میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں۔ گناہ نہ چھوٹے تو توبہ کے ساتھ کچھ صدقہ بھی کرو، اس لیے بزرگوں نے فرمایا جب کوئی گناہ ہو جائے تو کچھ نفلی نمازیں اور کچھ مالی جرمانہ بھی ادا کرو۔ مثلا بدنظری ہو جائے، یہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ غالباً 1991 کا آواز ہے، تب حضرت والا فرما رہے ہیں تو مثلا بدنظری ہو جائے تو 5-10 روپیہ خیرات کرو، اور کچھ نفلی نماز ادا کرنے کا جرمانہ بھی نفس پر عائد کرو، مثلا 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت۔ تب شیطان کہے گا یہ تو بڑا ہی ہوشیار سالک ہے، کیونکہ اس نے گناہ کو تو استغفار سے معاف کرا لیا اور نفلوں سے اپنے خزانے میں نیکی بڑھوا لی۔ کیونکہ حضرت والا فرما رہے ہیں تب شیطان کہے گا یہ تو بڑا ہی ہوشیار سالک ہے، کیونکہ اس نے گناہ کو تو استغفار سے معاف کرا لیا اور نفلوں سے اپنے خزانے میں نیکی بڑھوا لی، صدقہ کر لیا نیکیوں میں اضافہ ہوا۔ ورنہ پہلے یہ ہے کہ اسے توبہ کیا گناہ معاف ہو گئے لیکن نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوا، یہاں پر گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے گناہ کو تو استغفار سے معاف کرا لیا اور نفلوں سے اپنے خزانے میں نیکی بڑھوا لی، یہ تو اپنا بزنس لاس یعنی نقصان میں جا رہا ہے، تو پھر شیطان بھی بھاگ جائے گا کہ ہماری تجارت تو خسارے میں جا رہی ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ لیکن استغفار و توبہ سے، اشک ندامت سے، آہ و نالوں سے اللہ تعالی سے معافی بھی مانگتے رہیے، چونکہ کوئی انسان کتنی ہی کوشش کر لے کچھ نہ کچھ تو خطا ہو ہی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالی سے گڑ گڑائیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، مصلح کی ضرورت۔ لیکن یہ نفلی نمازیں، یہ مالی جرمانہ اپنے اوپر خود نہیں لگانا ہے، یہ شیخ اور مصلح کرے گا۔ کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، جیسے کوئی ڈاکٹر بھی اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی بڑا سرجن ہو، اس سے بھی اپنی بتری نکلوانے کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح روحانی علاج معالجہ بھی ہے، کسی سالک کے لیے کون سا علاج مفید ہوگا، کتنی مقدار مفید ہوگی، کیا علاج مضر ہوگا، وہ ماہر فن معالج بتائے گا۔ ہر ایک کو ایک ہی طریقہ مفید نہیں ہوتا۔ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے طریقے اور راستے ہیں جتنے مخلوق کی حیات میں سانسیں ہوتی ہیں، اللہ تک پہنچنے کے اتنے طریقے اور راستے ہیں جتنے مخلوق کی حیات میں سانسیں ہوتی ہیں۔ اب ایک صاحب تھے، انہوں نے کہیں پڑھ لیا کہ ایک فلاں بزرگ نے اپنے ایک مرید کو جس میں تکبر کی بیماری تھی اس کے لیے علاج یہ تجویز کیا کہ آپ نمازیوں کے جوتے سیدھے کریں گے۔ اب ایک سالک نے اس مضمون کو پڑھ لیا، سالک تو خیر نہیں تھا کہ کوئی عام سا آدمی تھا، اس نے پڑھ لیا یہ مضمون اور دل میں سوچا میرے اندر تکبر بھی ہے، تو اس نے نمازیوں کے جوتے صحیح کرنا شروع کر دیے۔ ایک اللہ والے نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو، کہا وہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ اس سے تکبر ختم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا تکبر تو اور بڑھ گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے دل میں یہ تو نہیں آنا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ولی ہے اور ماشاءاللہ یہ لوگوں کے جوتے اٹھا رہا ہے۔ کہا یہ تو بات ہے، کہا سال شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ شہزاد والد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی معاملہ تھا، فرمایا کہ میں نے کئی لوگوں کو وہ بتایا اور لوگوں کو فائدہ ہو گیا، لیکن مجھے خود کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس بات میں. فرمایا دل میں یہ تھا کہ حضرت والا سے پوچھوں گا تو حضرت والا بھی یہی علاج بتائیں گے. تو ایک دو تین دن کے بعد حضرت والا سے پوچھا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے وہی علاج بتایا جو میں نے لوگوں کو بتایا اور میں نے اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی، لیکن فرمایا کہ جیسے ہی حضرت والا نے بتایا وہ معاملہ بالکل صحیح ہو گیا. فرمایا شیخ کے بتانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. تو ہر ایک کے لیے شیخ کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اس کے لیے. اب ایک شخص کے پاس بہت پیسہ ہے، اب شیخ کہتا ہے 20,000 بھی صدقہ نکالو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو شیخ کہہ دے گا چلو 10 نفل پڑھو، تراویہ پوری پڑھو. ابھی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، تو آپ رمضان سے پہلے ہی تراویوں کی تیاری کر لیں. تو جس طرح حضرت والا رحمت اللہ علیہ کیا کراچی کی بات ہے، 29ویں شب کو چاند نظر نہیں آیا، تو پھر حضرت والا تراویہ ہو گئی. تراویوں کے بعد حضرت والا شیخ العرب العجم حضرت والا کی مجلس شروع ہو گئی. مجلس کے دوران اطلاع ہی کہ چاند نظر آ گیا. حضرت والا نے اس کے فرمایا کہ اگر یہ چاند اس وقت نظر آتا تو آپ یہ 20 رکعتیں پڑھتے. کہا اللہ تعالیٰ کو بتا تھا یہ ظالم کبھی بھی 20 رکعت نفل نہیں پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تم لوگوں ہم لوگوں سے، حضرت والا بےچارے تراویہ معذور تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تراویہ پڑھوا دی 20 رکعتیں، سب نفل ہو گئی. مراقبہ برائے ترک معصیت، اور ساتھ ساتھ ایک نسخہ، اچھا اس پر یاد آیا کہ بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ چاند نہیں ہے، پہلے یہ چاند بہت موٹا نہ، خاص کر جب 30 دنوں کا رمضان، یہ شعبان یا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ باتیں بہت کی جاتی ہیں. اندر آ جائیں. تو فرمایا پہلی بات تو یہ اصلاح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ چاند ایسا چاند ویسا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا پوری امت غلطی پر چلے جائے. رمضان کا مہینہ ہے اور سب لوگ بغیر روزے کے، پورا پاکستان بغیر روزے کے، اس پر تو نہیں. لیکن ایک بات یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ جب مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے اس کے بعد جو چاند پہلی کا ہوگا وہ کچھ موٹا ہوگا، اور جو مہینہ 29 کا ہوتا ہے اس کے بعد جو چاند نظر آئے گا وہ بہت باریک ہوتا ہے. تو اس پر تو بحث کرنی نہیں چاہیے. بعض لوگ بحث نہیں، یہ پہلی کا لگ رہا ہے، نہیں دوسری کا، پہلی کا ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ جب غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر جیسے رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اب اگر اس کا چاند یہ 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے تو جب ہم چاند دیکھیں گے تو آپ کو کچھ موٹا نظر آئے گا. پھر جب اس چاند کو ذہن میں رکھیں، پھر اگر شعبان 29 دنوں کا ہوتا ہے تو پھر رمضان کا چاند دیکھیے بہت پتلا ہوگا. لیکن نہ بھی ہو، لیکن اس میں فرمایا کہ اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی شکوک میں مبتلا کرتے ہیں. اب پریشان ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا بیت المکرم مسجد میں بیان ہوتا تھا بہت پہلے، غالباً 2-3 سال ہوا تھا. پورے 10 دن، جیسا آج کل حضرت والد صاحب مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، ان دنوں میں روزانہ 10:15-10:30 بجے تراویوں کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد 1.25 گھنٹے کا پورا 10 دن بیت المکرم مسجد، جو گلشن میں بڑی مسجد ہے، وہاں بیان ہوتا تھا. ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا، لوگ بہت وہاں سے جڑے. تو وہاں پر ایک صاحب تھے، وہی بےچارے خوش کی، تو محبوب الہی صاحب جو وہاں کے امام تھے، تو خیر اعلان ہو گیا چاند کا، لیکن اس پر ایسی خوش کی تھی، وہ عید کے دن بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. جو بےچارے اب لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو نہیں پڑھوں گا، چاند ہوا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. اب خود بھی پریشان، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے معاملات سے، ایسے موقع پر آدمی دعا پڑھ لے، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لے. کہ حضرت والا فرماتے ہیں یہ ایک رگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دبا لے تو بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور ایم بی اے کیے ہوئے گٹر کا پانی پینا شروع کر دیں. اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرا ایسا بیان ہوتا ہے، میرے اندر اتنی عقل ہے اور میرے اندر ایسی استعداد ہے، میں اتنا ذہین ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ وہ معاملہ، اس پر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے فضل رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے. اب بیچارہ وہ آدمی، وہ عید کے دن نماز نہیں پڑھ رہا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہ میرا چاند چاند دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے معاملات سے. اللہ تک پہنچنے کے اتنے طریقے اور راستے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں. جتنے مخلوق کی حیات میں سانسیں ہوتی ہیں. مراقبہ برائے ترک معصیت. مراقبہ برائے ترک معصیت. اور ساتھ ساتھ ایک نسخہ اور بتاتا ہوں کہ نفس کو ایک انجیکشن بھی لگائیے. جب نفس گناہ کے لیے تقاضا کرے یا نماز میں سستی کرے تو تھوڑا سا خیال کر لو کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے, وہاں کوئی وی سی آر, کوئی ٹیلی ویژن, کوئی لڑکی یا لڑکا نظر نہیں آئیں گے. کئی من مٹی اوپر پڑی ہوگی اور جن اعضا سے آج گناہ کر رہے ہو ان اعضا کا وجود بھی نہیں ہوگا. قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھا جائے گی, یہ شخص کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم کہیں گے ہمیں تو جواب پتا ہے, ہم تو فرفر جواب دے دیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے مدبی کچھ وقت پہلے ہمارے پپو نے بتایا کہ مدرسے میں یا اشرف المدارس میں ایک طالبہ ہر سال اول آتی تھی. سچا واقعہ, اسی زمانے کا واقعہ. جو کہتے ہیں نا ہم جواب دے دیں گے, وہی جواب وہی دے سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلا ہوگا, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ جو چلا ہوگا. تو وفاق کا پرچہ تھا جو اس کو بورڈ کہتے ہیں, تو پرچہ سامنے آیا, اس طالبہ جو ہر سال اول آتی تھی پورے مدرسے میں, اس کو کوئی کسی سوال کا جواب یاد نہیں آ رہا. حالانکہ یہ وہ سوال تھے جو اس خاتون نے رات کو یاد کر لیے تھے. اب جو وفاق کی جو نگران تھی وہ بھی پریشان ہو گئی, اب کیا کریں, بتا تو سکتے نہیں ہیں, خیانت دھوکہ ہو جائے گا. کہا بیٹا ہم آپ کے لیے دعائی کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اب بار بار آ رہی ہیں, جواب یاد آیا, جواب یاد آیا, لیکن نہیں. آخر 11:30 بج گئے لیکن اس خاتون کو کوئی جواب نہیں آیا. بغیر کوئی حرف لکھے ہوئے وہ پرچہ جمع کرا دیا, اور جیسے ہی پرچہ جمع کرا کر دستخط کر کے, جو وفاق کا طریقہ ہے, باہر سیڑھیوں پر پہنچے, سب جوابات یاد آ گئے. اب وہ منتیں کر رہی ہیں کہ آدھا گھنٹہ مجھے دے دیں, میں کچھ لکھ لوں. تو کہا کہ یہ اسکول نہیں ہے, یہ مدرسہ ہے, بس جو ہو گیا سو ہو گیا, اب بس ہم اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اندر آ جائیں, اب اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں تو جواب بتا ہے, ہم سے جب پوچھیں گے فرشتے تمہارا رب کون ہے, مجھے تو یاد ہے اللہ تعالیٰ ہے, تمہارا دین کیا ہے, مجھے تو یاد ہے کہ اسلام ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے, یہ شخص کون ہے ہمیں تو پتا ہے, کہ ہم سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرما دیجیے. تو پورے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے یا نہیں, اور قیامت کے دن یہی اعضا تمہارے اوپر کیس بھی کر دیں گے, تمہارے خلاف مقدمہ کر دیں گے. الٹا ہی معاملہ ہے جن اعضا کی لذت کی خاطر دنیا میں گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں, وہی اعضا اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ہم الیوم نختم علی افواہہم, ہم تمہارے ان کی زبانوں پر, ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. زبان بند کر دی جائے گی. بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بولیں گے, زبان کیسے بولے گی. تو حضرت والا نے فرمایا, جو ذات زبان کو بلوا سکتی ہے وہ ذات ہاتھ پاؤں کو بھی بلوا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, زبان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ پاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے دیں گے. تو اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے, وقالو, جب وہ گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, انسان اپنے اعضا سے کہے گا, وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا, وہ کہیں گے کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو. وہ کہیں گے, قالو انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء, کہ ہمیں وہ شخص بولنے کی طاقت دے رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ چھپاتے ہو, وما کنتم تستطیرون, چھپاتے ہو کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعلمون, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے. فرمایا, اللہ تعالیٰ انہی اعضا کو جو اس کو ہم اپنا ساتھی سمجھ رہے ہیں, جن کی لذت کے لیے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں, وہی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کتاب راہ مغفرت 25 نمبر یا 24 نمبر واز ہے, اس میں یہ حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو چار قسم کے گواہ بنتے ہیں. نمبر ایک, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ دائیں جو ہمارے بائیں طرف فرشتے بیٹھے ہیں یہ گواہی دیں گے. نمبر دو, عزت صحف و نشیرت, اعمال نامے گواہی دیں گے. نمبر تین, یوم اذن تحدث اخبارها, جس زمین پر گناہ کیا تھا وہ زمین گواہی دے گی. اور نمبر چار, یہی الیوم نختم علی افواہہم, کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. لیکن حضرت والا نے فرمایا لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو حضرت والا نے حدیث شریف لکھی ہے کہ اذا تاب العبد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو انس اللہ الحفظت ذنوبہ اللہ تعالیٰ جو حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان سے گناہ بھلوا دیں گے ونسا ذالک جوارحہ ومعالمہ من الارض اور اس کے جو اعضاء جوارے ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ وہ بھی بھول جائیں گے ومعالمہ من الارض اور جس زمین پہ اس نے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس زمین سے بھی وہ گناہ بلوا دیں گے حتی یلق اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب کہ ایک بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوگی تو اس کے گناہ پر گواہی دینے والی ہو توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ وافو عنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو نشانات کو مٹا دیجئے ام و آثار ذنوبنا گناہ کے آثار کیا ہیں یہی آثار ہیں یہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے توبہ کی برکت سے تو فرمایا حضرت والا نے کہا قیامت کے دن یہی اعضا تمہارے اوپر کیس بھی کر دیں گے تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے الٹا ہی معاملہ ہے جن اعضا کی لذت کی خاطر دنیا میں گناہوں کے کام کیے جاتے ہیں وہی اعضا اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے لہذا ایک بات تو یہ بتانی تھی کہ جس قدر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ گناہ سے بچیں بس انشاءاللہ تعالیٰ چین کامل مل جائے گا شیخ سے بدگمان کرنا شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے دوسری چیز حسن ظن کے بارے میں عرض کرنا ہے خصوصاً اپنے مربی سے یعنی ہر ایک سے نیک گمان رکھنا ہے لیکن خاص کر اپنے شیخ کے بارے میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شادی سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہے کر لو خاندان کیسا ہے کیسا معاملات ہیں عقیدہ کیسا ہے سب کچھ تحقیق کر لو ہمیں نکاح کے بعد تحقیق نہیں کی جاتی کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے کیا ہے یہ برا سمجھا جاتا ہے لیکن شادی سے پہلے جو اس سے پوچھو پڑوسیوں سے پوچھو دوست احباب سے پوچھو فلاں سے پوچھو سب سے پوچھا جاتا ہے کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا گھر لینے جاتے ہیں دکان لینا ہے کرائے پر جگہ لینی ہے جگہ جگہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ صحیح جگہ ہے یا نہیں کاغذات پورے ہیں یا نہیں کوئی اس میں کچھ پیسے تو نہیں اٹکے ہوئے کوئی معاملہ تو نہیں ہے سب چیزیں معلوم کرتے ہیں لیکن بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو فرمایا کہ بیعت ہونے سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہے کر لو کہ دارالعلوم چلے گئے بنوری ٹاؤن چلے گئے فلاں امام سب سے پوچھ لیا فلاں سے پوچھ لیا فرمایا لیکن یہ اس وقت ہے جب اتنا نہ ہو رہا ہو ورنہ حضرت والا نے فرمایا پہلی نظر پڑھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا شیخ جنید بغدادی یہی ہے میرا شمس الدین تبریز یہی ہے دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ میرا اس سے بلڈ گروپ میچ ہو رہا ہے جب دنیا کی حرام محبت ایک نظر سے ہو جاتی ہے تو کیا اللہ والی محبت ایک نظر سے نہیں ہوگی تو فرمایا ایک نظر سے ہی پتا چل جائے گا میرا بلڈ گروپ یہاں میچ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تحقیق کرنا چاہیں جتنی جگہ پوچھنا چاہیں پوچھتے رہیں آتے رہیں ایک مہینہ دو مہینہ پانچ آتے رہیں لیکن جب تعلق قائم کر لیا اب نیک گمان رکھنا ہے ویسے بھی نیک گمان رکھنا ہے لیکن اب یہ نہیں کہ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب فلاں سے بات ہو رہی ہے فلاں سے بات ہو رہی ہے اب یہ مناسب نہیں ہے تو خصوصاً اپنے مربی سے یعنی ہر ایک سے نیک گمان رکھنا ہے لیکن خصوصاً اپنے مربی سے جس سے دین سیکھ رہے ہو اس سے نہایت حسن ظن رکھنا چاہیے یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ دین سکھانے والوں کو شیخ کو مرید کی نظر میں حقیر دکھاتا ہے محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے دینی مربی کو حقیر سمجھا یا اس پر اعتراض کیا جو آگے عبارت آ رہی ہے جس نے اپنے دینی مربی کو حقیر سمجھا یا اس پر اعتراض کیا اس ظالم کو کبھی فلاح نہیں مل سکتی میں محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی مشکات کی شرح مرقات کا حوالہ پیش کرتا ہوں من اعترض علی شیخی ونظر الیہ احتقارا لم یفلح ابدا مرقات المفاتیح جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس کو حقیر سمجھا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا یعنی نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا بلکہ ایسے لوگوں کو اگر مناسبت نہیں ہے تو ان کو یہاں آنا اپنے کو ضائع کرنا ہے یہ اپنے کو ضائع کر رہا ہے لہٰذا اپنی قلبی مناسبت کو تلاش کرو حضرت والا نے فرمایا کہ مناسبت نہیں ہے تو یہ حال ہوگا کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا عمر پر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا پوری زندگی ناؤ یعنی کشتی پوری زندگی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دریا میں اور سمندر میں ہی بھٹکتے جا رہے ہیں فرمایا کہ آنکھ سے آنکھ تو مل رہی ہے، بیان میں تو مزہ آ رہا ہے، لیکن شیخ کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی. شیخ کی تعلیمات فرمایا ایسے آدمی کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا جس کو آنکھ سے آنکھ تو مل رہی ہے، بیان میں بیٹھا رو بھی رہا ہے، ماشاءاللہ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن شیخ سے مناسبت نہیں ہے. فرمایا حضرت والا نے فرمایا کہ مزہ تب ہے جب شیخ کی ہر ادا پر اس کو پیار آ جائے. فرمایا یہ اصل معاملہ ہے، اور شیخ کی چپت بھی اس کو چپاتی معلوم ہو، شیخ کا ڈانٹنا اس کو اچھا معلوم ہو، فرمایا تب پتہ چلے گا اصلی مناسبت کا. یہ اپنے کو ضائع کر رہا ہے، لہذا اپنی قلبی مناسبت کو تلاش کرو. اور حسن زن تو شیخ اور مربی تو کیا ہر مسلمان سے رکھنا فرض ہے، جبکہ بدگمانی پر اللہ تعالی کو دلیل دینا پڑے گی، وہاں ثبوت کہاں سے پیش کرو گے. بلا بعض لوگ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شیخ ڈانٹتا ایک کو ہے اور اس کو پنچایت لگی ہوئی ہے، جس کو ڈانٹا ہے وہ تو خوش ہو رہا ہے، وہ دعائیں دے رہا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ بدگمانیاں کر رہے کہ اپنے آپ کو بڑا ناز ہے اپنے علم پر اور ان کو اپنے تقویٰ پر فلاں فلاں بڑا ناز ہے، اور لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن جس کو ڈانٹا جا رہا ہے اس کو کوئی احساس بھی نہیں، اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ میرے شیخ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. بلا دلیل بدگمانی پر قیامت کے دن مقدمہ دائر ہوگا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بدگمانی پر دلیل کا مقدمہ دائر ہوگا، کہ اپنی اس بدگمانی پر دلیل پیش کرو، اور نیک گمان پر مفت میں بغیر کسی دلیل کے ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ بہت بے وقوف بدو نمبر ایک ہے وہ شخص جو کسی سے بدگمانی کر کے قیامت کے دن اپنی گردن مقدمے میں پھنسائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس بدگمانی کی دلیل کیا ہے، اور حسن زن سے فائدہ ہوتا ہے، نیک گمان پر مفت کا ثواب ملتا ہے. شیخ کا فیض مرید کے حسن زن کے مطابق ہوتا ہے، شیخ کا فیض مرید کے حسن زن کے مطابق ہوتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ضیاء القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دینی مربی اور شیخ سے جتنا زیادہ نیک گمان ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں تکرار سے گھبرانا نہیں چاہیے، ابھی ذہن میں آ رہا ہے تو تکرار ہونا چاہیے. تو بیان القرآن میں جو پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. یہ بیان القرآن ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور علماء فرماتے ہیں اس تفسیر کی قدر یہ دو جلدوں میں ہے. بس اس تفسیر کی قدر اس شخص کو ہوگی جو دوسری تفسیریں پر سب پڑھنے کے بعد آ کر بیان القرآن کو پڑھے. یہ بات چونکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، تو اب حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے جو درس قرآن شروع ہوا تو میرا معمول یہی ہے کہ سب دو تین تفسیریں جو سامنے ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر سب سے آخر میں اس کو دیکھتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیا مضمون بیان کیا ہے. پچھلے اتوار کو یہ مضمون عرض کیا تھا درس تفسیر میں کہ مشہور واقعہ ہے، اس میں وضاحت میں نہیں جاتے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا کہ اے آدم اس درخت میں سے مت کھانا، لیکن قرآن پاک کا جو عنوان ہے وہ اللہ تعالی نے یہ اختیار کیا ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر درخت کے قریب جائیں گے تو خطرہ ہے کہیں وہ درخت میں سے پھل کھا بھی نہ لیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، پہلے ایک بات اور عرض کرتا ہوں پھر اصل بات کی جو بتا نہیں اس پر آتا ہوں، فرمایا اگر آپ کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا آج کل کے زمانے میں یہ ساکٹ وغیرہ ہے اس میں تار وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو آپ اور ہم اپنے بھائی کو اپنے بیٹوں کو بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، بیٹا اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ باپ کو پتا ہے کہ اگر اس کے قریب جائے گا تو اس کو ہاتھ لگا دے گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں، یہ بات بتانی ہے کہ نیک گمان ہونا چاہیے اپنے شیخ سے. فرمایا کہ ولا مسائل السلوک قوله تعالی ولا تقرب هذه الشجره، اس میں اصل ہے یعنی اس میں دلیل ہے، اصل یعنی جس میں دلیل ہے مشائخ محققین کی اس عادت کی کہ بعض مباحات سے، مباح یعنی جائز کام، مباح کی تعریف حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور حصہ 11 میں لکھا ہے، جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ اب جیسے ہنسنا ہے مباح ہے، اگر کوئی ہنسے گا تو گناہ نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ غفلت کے ساتھ وہ الگ معاملہ ہے، اور نہ ہنسے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ تو فرمایا جائز کام جس کے بارے میں وقت کے تمام مفتیان کرام بول دیں کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے تو کریں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس میں اصل ہے مشائخ محققین کی سعادت کی کہ بعض مباحات سے اس لیے روک دیتے ہیں کہ غیر مباح کی طرف منجر نہ ہو جاوے، یعنی میرا مرید کو اگر میں اس کو مباح کی اجازت دوں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ غیر مباح میں نہ چلے جائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آیت دلیل ہے کہ شیخ اپنے مرید کو مباح کام سے روک سکتا ہے۔ تو نیک گمان اگر نہیں ہوگا تو یہی کہے گا کہ مفتی صاحب نے اجازت دے دی، پتا نہیں ہمارے شیخ نے کیوں منع کر دیا۔ لیکن اگر نیک گمان ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے شیخ کو پتا ہے کیوں اس نے منع کیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے، حضرت والا نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ میرا شیخ پہاڑ کے اوپر ہے اور میں پہاڑ کے دور ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس راستے سے مت آؤ، وہاں سے گھوم کر آؤ۔ شیخ بتا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو سب صاف نظر آ رہے ہیں، جان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اگر نیک گمان ہوگا تو سمجھ جائے گا میرا شیخ مجھے منع کر رہا ہے، کسی فائدے کے لیے منع کر رہا ہے۔ یہ جملہ یاد کر لو، جس شخص کو اپنے پیر و مرشد اور اپنے دینی مربی اور اپنے شیخ سے جتنا زیادہ نیک گمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کو فیض اور نفع ہوتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے ایسا گمان ہونا چاہیے کہ مجھے روئے زمین پر میرے شیخ سے بڑھ کر کسی سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے شیخ کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھنا ہم پر فرض نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے شیخ سے بھی بڑا کوئی ولی اللہ ہو، لیکن اپنے شیخ سے یہ گمان رکھنا ضروری ہے کہ میرے شیخ اور پیر سے بڑھ کر میرے لیے دنیا میں اور کوئی مفید نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے شیخ سے حسن ظن رکھو، بدگمانی کر کے اپنے پیر پر کلہاڑی مت مارو۔ جو شخص اپنے مرشد سے بدگمانی کرتا ہے گویا یہ شخص اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے اور اپنے کو ہمیشہ کے لیے محروم کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ اپنے شیخ کے بارے میں کوئی بات سب سننا محبت کی کمی کی علامت ہے، اپنے شیخ کے لیے کوئی بات سننا محبت کی کمی کی علامت ہے۔ حضرت والے سے فرماتے ہیں کیونکہ کوئی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات نہیں کرتا تھا حضرت والا کے بارے میں، فرمایا کیونکہ سامنے والوں کو پتا ہے کہ سخت قسم کا آپریشن ہو جائے گا۔ گویا یہ شخص اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے اور اپنے کو ہمیشہ کے لیے محروم کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی نادانی کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کو اس نالائکی اور بدگمانی پر نادم بھی فرمائے اور معافی مانگنے پر مستر فرمائے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، میں نے کہا کسی کا والد، اگر کسی کو اپنے والد سے محبت ہے لیکن اللہ معاف فرمائے، ایک مثال ہے، اس کا والد نشے میں، شراب میں، گناہوں میں، ہر خرابیوں میں مبتلا ہو، کیا شریف اولاد اپنے والد کی برائی برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا میرے والد کے بارے میں آپ کچھ، جو ہے وہ جو بھی ہے آپ کچھ نہیں کہیں۔ تو شیخ اگر حق پر بھی ہے پھر بھی کوئی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو فرمایا غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے، ہر قسم کے گناہوں سے، صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ اگر انبیاء سے گناہ ہو جائے نعوذ باللہ، جان بوجھ کر، کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں برکت دی تو درس قرآن میں ہے ہی مضمون انشاءاللہ، کہ اگر انبیاء سے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ بھی ہو جائے تو ان کی باتوں سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو نبی گناہ کر لے ان کی باتوں میں کہاں اطمینان رہے گا؟ تو انشاءاللہ تفسیر انشاءاللہ کل عرض کرے گا اس بارے میں کہ کیا مضمون ہے۔ تو فرمایا صرف اور صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے اور وہ ان سے گناہ سے ہر طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ اب آخری مضمون ہے غموم و حموم سے بچنے کی دعا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، نمبر 3 یہ کہ کبھی دل پر بلا اسباب بلا وجہ غم چھا جاتا ہے، اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا، کھانا مل رہا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دوست احباب ساتھ ہیں، پھر بھی دل غم زدہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالی سے اس عنوان سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من موت الہم واعوذ بک من موت الغم۔ اے اللہ، میں ہم اور غم کی موت سے پناہ چاہتا ہوں۔ ہم اس شدید غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگھلا دے اور غم تو غم ہے، غم ہی ہے، تو غم سے پناہ آئی ہے، اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی موت اور غم میں فرق نہیں ہے، جیسے موت دباتی ہے ویسے ہی غم بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غم کبھی نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، غم کی موت سے پناہ مانگو اور سکون سے جینا مانگو۔ بس اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون سے جینا اور عافیت سے جینا نصیب فرمائے، اور ہر تشویش سے، ہر فکر سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، مصیبت کی پریشانی سے بھی اور معصیت کی پریشانی سے بھی بچائے، کیونکہ دونوں غم ہیں، چاہے مصیبت کا غم ہو یا معصیت کا غم ہو، لہٰذا دونوں غموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اور ہر معصیت سے بچائے، اور تقویٰ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، جو آپ کے نام پر آپ کی محبت میں یہاں آتے ہیں، مجھ کو ان کے آنے کی برکت سے اپنی محبت و تقویٰ کی حیات نصیب فرما، اور آنے والوں کو ان کے حسن ظن اور نیک گمان کی برکت سے اپنی محبت عطا فرما، اور اے اللہ آپ کے لیے آتے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کو اللہ والی حیات اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ گیارہ ممالک میں یہ مجلس 50 جگہ پر سنی گئی ہے، اور مرد 3 ہیں احباب کانفرنس پر، اور خواتین 132 ہیں۔ قاسم امین صاحب دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔